منگل 4 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ طالبان کے حقانی نیٹ ورک کے صاحب فراش سربراہ جلال الدین حقانی انتقال کر گئے، کیا اب پاکستان پر امریکی دباؤ کم ہو سکے گا؟ تجزیہ کار:
ملبہ پاکستان کے سر پہ ہی گرتا ہے، لیکن بہت سارے اور محرکات ہیں، لیکن آسان ہوتا ہے امریکہ کے لیے صرف پاکستان کو اس پہ ٹارگٹ کرنا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم حقانی گروپ کے بانی جلال الدین حقانی طویل علالت کے بعد چل بسے ہیں۔ خبر کی تفصیلات نازیہ گلزار سے سنیے۔
افغان طالبان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جلال الدین حقانی کئی برسوں سے علیل تھے۔ بیان میں ان کے مرنے کی تاریخ اور تدفین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جلال الدین حقانی افغانستان کے جنگجوؤں میں ممتاز اہمیت کے حامل رہے ہیں، جن کی طالبان اور القاعدہ دونوں سے قربت تھی۔ انہوں نے القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کو 1990 کی دہائی میں تربیتی کیمپ قائم کرنے میں تعاون کیا تھا۔ اس سے قبل بھی حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کی موت کی خبریں آتی رہی ہیں اور ان کی تردید جاری کی جاتی رہی ہے۔
غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ڈالے گئے 430 ووٹوں میں سے ان کو 212 ووٹ ملے ہیں۔ خبر کی تفصیل عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
عہدہ صدارت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی، مسلم لیگ نون کے حمایتی یافتہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن کے درمیان مقابلہ تھا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ ہوئی، جہاں تمام اراکین نے خفیہ رائے دہی کے تحت اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ کا یہ عمل شام 4 بجے تک جاری رہا۔ تمام ایوانوں میں ہائی کورٹس کے ججوں نے پریزائڈنگ افسران کی خدمات سر انجام دی۔
صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد عارف علوی نے ایوان سے اپنے پہلے خطاب میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج منتخب ہونے کے بعد میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا نامزد کردہ صدر نہیں ہوں، بلکہ ساری قوم کا صدر ہوں، ساری جماعتوں کا صدر ہوں، ہر پارٹی کا ایک سا ہی حق میرے اوپر ہے۔
انڈیا کے مشرقی شہر کولکتہ میں ایک اہم پل کا حصہ گر جانے سے کئی لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ پولیس نے بھی مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا ہے، تاہم مقامی صحافی نے پولیس کے ذرائع کے حوالے سے بی بی سی کو بتایا ہے کہ کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ملبے کے نیچے اب بھی کچھ لوگ دبے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے ادلب پر ایک بار پھر فضائی حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ احوال فاران رفیع سے سنیے۔
شام کے حزب اختلاف کے ذرائع کے مطابق فضائی حملوں میں روسی جنگی جہاز بھی حصہ لے رہے ہیں، تاہم اس اطلاع کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے رہنما بشار الاسد کو متنبع کیا تھا کہ وہ ادلب پر کسی بھی غیر ذمہ دارانہ حملے سے گریز کریں۔ ادلب اس وقت شام میں باغی جنگجوؤں کے زیر قبضہ آخری علاقہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر خطے میں لڑائی جاری رہی تو ہزاروں افراد ہلاک ہوں گے۔
اسپین کی جانب سے سعودی عرب کو 400 گائیڈڈ لیزر بموں کی فروخت روک دی گئی ہے۔ اسپین کو خدشہ ہے کہ یہ بم یمن میں عام شہریوں کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسپین کی وزیر دفاع نے یہ فیصلہ ان معلومات کے بعد کیا کہ گزشتہ ماہ یمن میں اسکول بس پر کیے جانے والے حملے میں لیزر گائیڈڈ بموں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس حملے میں 40 سے زائد بچوں سمیت 51 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اٹلی کی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ لیبیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کسی حد تک ذمہ دار فرانس بھی ہے۔ ادھر لیبیا کے دارالحکومت میں مقامی ملیشیا گروہوں کے درمیان جاری لڑائی کے باعث ہزاروں شہری علاقے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ خبر کی تفصیل صبر احمد کی زبانی۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے کہا کہ جب سن 2011 میں فرانس نے لیبیا کے رہنما معمر قذافی کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ لیا تو اس نے لیبیا کے عوام کے مفاد پر اپنے مفاد کو ترجیح دی۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس اور اس کے مضافات میں کشیدگی برقرار ہے۔ لیبیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اب تک 1800 سے زائد خاندان امن و امان کی انتہائی خرابی صورتحال کے باعث نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ صورتحال کشیدہ رہنے کی صورت میں 1000 مزید خاندان بے گھر ہو سکتے ہیں۔
برازیل کے صدر مشیل تیمیر کا کہنا ہے کہ انہیں ریو ڈی جنیرو میں آتش زدگی کے بعد خاکستر ہو جانے والے قومی عجائب گھر کی اثر نو تعمیر کے لیے امداد درکار ہوگی۔ برازیل کے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر فنڈز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے بھی اس ضمن میں بات چیت جاری ہے۔ انڈیا میں دنیا کا سب سے طویل القامت مجسمہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ ریاست گجرات میں انڈیا کی جدوجہد آزادی کے ہیرو سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کا تقریباً 182 میٹر اونچا مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ چین میں اسپرنگ ٹیمپل کا ہے جس کی اونچائی 138 میٹر ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ جلال الدین حقانی انتقال فرما گئے۔ جلال الدین حقانی طالبان کے بڑے مضبوط نیٹ ورک کے سربراہ رہے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کبھی امریکہ کی طاقت کا ایک چشمہ تھے، اور کبھی امریکہ نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر ڈالی۔ میں نے حقانی صاحب مرحوم اور حقانی نیٹ ورک اور جلال الدین حقانی کا تعارف اور ان سے جاننے کے لیے بات کی میں نے صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسفزئی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت قریب سے جانتے تھے ان کو، اور بچپن میں ان کی ملاقات بھی رہی تھی۔ میں نے سمیع یوسفزئی سے بات کی۔
جلال الدین حقانی افغانستان میں اس وقت ایک بہت بڑا شہرت کے حامل شخصیت بن گیا جب افغانستان پہ رشین نے اٹیک کر دیا۔ اس وقت جہادی جو لیڈر تھے وہ سارے پاکستان میں تھے۔ تین مشہور جہادی گوریلا کمانڈر جو افغانستان میں تھے اور رشین سے برسر پیکار تھے، ان میں ایک جلال الدین حقانی تھا، دوسرا احمد شاہ مسعود تھا، اور تیسرا مغربی افغانستان میں اسماعیل خان تھا۔ پشتونوں میں جلال الدین حقانی تھا، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رشین فورسز کے وڈراول کے فوراً بعد جس صوبے کو افغان مجاہدین کے کنٹرول میں آیا وہ جلال الدین حقانی تھا۔ وہ پاکستان کے حقانیہ مدرسے سے فارغ تھا، کیونکہ اس ریجن میں، اس علاقے میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی یہاں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ برائے افتخار حقانی لکھتے ہیں۔ وہ زدران قبیلے کا جو پشتونوں کے بہت ہی ٹریڈیشنل قبیلہ ہے، پکیا سے ان کا تعلق تھا۔ فرسٹ ٹائم جب میں نے دیکھا تھا، جب میں 7 سال کا بچہ تھا، وزیرستان میں ہم مہاجر تھے میرام شاہ میں، وہاں پر ایک جتشیل کیمپ تھا، وہاں پر وہ آیا اور میرے والد صاحب کو اور جو لوگ بازار گئے تھے ان کو پمپلیٹ دیا، جہاد کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ ان کے لمبی کالی داڑھی تھی، ایک شلوار قمیض تھا، لیکن تھوڑا سا سائز میں چھوٹا تھا۔ بہرحال اس کے بعد ایک کرشماتی شخصیت بن گئی، ایک جہادی شخصیت بن گئی، اور سب سے بڑھ کر وہ میڈیا کا ان کا ایکسس دے رہے تھے، میڈیا والے وہاں پر جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ایک فلم، ایک جہادی فلم کو دیکھ کر دبئی کا ایک دوشیزہ ان پر عاشق ہو گیا، وہاں پر آ کر انہوں نے ان سے شادی بھی کر لی۔
اور خود جلال الدین حقانی اور ان کے خاندان کی کیا اہمیت ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں سمیع یوسفزئی نے کہا،
یہ واحد فیملی ہے دنیا میں کہ جو اپنا پورا فیملی ایک جہادی فیملی ہے، جہادی نیٹ ورک ہے۔ ان کے 4 بیٹے مارے گئے ہیں 9/11 کے بعد، کچھ افغانستان میں، کچھ پاکستان میں، آخری بیٹا پشاور اسلام آباد میں مارا گیا۔ ابھی بھی ان کو 4 بیٹے سراج حقانی، حمزہ حقانی، عبدالعزیز حقانی، وہ امریکہ کے خلاف حقانی نیٹ ورک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے وہ انس حقانی اس وقت باگرام جیل میں ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا ان کا ایک تاریخی کردار تھا افغانستان کی بابت۔
تو سمیع یوسفزئی کیا کہیں گے، حقانی گروپ طالبان تحریک کا کتنا بڑا حصہ ہے؟
میرے خیال میں حقانی جو ہے نا وہ طالبان تحریک میں اتنا جو میڈیا پر جتنا آ رہا ہے، جتنا اور پر امریکہ کے سینکشن ہے، طالبان کی تحریک کے اندر ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن نام بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے نا وہ بیسیکلی طالبان نہیں ہے, وہ پرانی مجاہدین تھی جو انہوں نے طالبان کو جوائن کیا. وہ قندھار ریجن سے بھی نہیں ہے, وہ غلزی پشتون سے ہے, اور جو طالبان جو ہے نا وہ زیادہ تر اس سائڈ کی ہے, قندھار سائڈ کی پوپلزی پشتون ہے. تو میرے خیال میں اس کے اندر کافی رسپیکٹ ہے, لیکن پوری طرح ان کا کنٹرول نہیں ہے. چار پانچ صوبے پر ان کا زیر اثر ہے, زیر محفوظ ہے, لیکن جو سب سے بڑا ہے ان کا نیٹ ورک, چونکہ افغانستان میں ایک اسٹیبلشڈ اور ریکگنائز ٹیررسٹ نیٹ ورک کے نام پر پہچانا جاتا ہے, تو جو بھی اٹیک افغانستان میں کیا جاتا ہے تو بالفور حقانی نیٹ ورک کا نام لے کر فائل کو دفن کیا جاتا ہے, اور آٹومیٹیکلی اس کا پریشر پاکستان پہ آ جاتا ہے.
تو
میرے خیال میں افغانستان میں اس کو پاکستان کا ایک نزدیک ترین الائی سمجھ جاتا ہے, کیونکہ ان کے بڑے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں, لیکن دوسری طرف وہ پاکستان حکومت کے لیے, پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے بھی ایک مسلسل سر درد ہے.
یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسفزئی, جو جلال الدین حقانی سے اپنے بچپن میں ملے بھی تھے. حقانی نیٹ ورک یا حقانی گروپ امریکہ کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں سمجھا گیا ہے؟ کیا اس کے تابعین, معتقدین یا فالوورز بہت زیادہ تھے, یا ان کی طاقت بہت زیادہ تھی؟ میں نے یہ سوال افغان امور کے ماہر, مصنف و سینئر تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زرعی سے کیا.
بنیادی طور پر تو ان کی ہیڈ کوارٹر جنوبی وزیرستان میں تھا, اور وہاں سے اپنے ممبرانس کو ٹریننگ دیتے تھے فوجیوں کو, اور وہاں سے ہی افغانستان کے اندر بیس کر کاروائیاں کرتے تھے.
اور پاکستان کے کون کون سے علاقے خاص طور پر آپ گنوائیں گے؟
پاکستان کے تو زیادہ تر وزیرستان, جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان, اور افغانستان کے صوبہ خوز کے ساتھ دونوں ملکوں کے بارڈر پر جو علاقے ہیں ان میں ان کا نیٹ ورک زیادہ اسٹرانگ تھا اور زیادہ پھیلا ہوا تھا. باقی افغانستان کے اندر بھی جو صوبہ پکتیا ہے, پکتکا ہے, اور صوبہ خوز ہے, یہاں بھی ان کے نیٹ ورکس تھا.
تو کیا کبھی انہوں نے افغان فوج یا امریکی فوج کو کبھی بھاری نقصان بھی پہنچایا تھا یا ہے؟
بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, تقریباً 2007 سے لے کر 2016 تک کئی بڑے بڑے حملے کیے ہیں. مثلاً کابل میں حملے کیے ہیں جو 100 یا 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے. 2008 میں کابل میں انڈین ایمبیسی پہ حملہ کیا ہے جس میں تقریباً 60 لوگ مارے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے امریکن فوجی جو ہے ان کے حملوں میں مارے گئے ہیں, نیٹو کے فوجی مرے ہیں, اور افغان فوج کو اور افغان ملٹری انسٹالیشن کو بڑا نقصان پہنچا ہے. مگر اس وقت ان کی موت کا اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے, اور پاکستان اب ظاہر ہے امریکہ کو یہ انہوں نے دکھانا ہے کہ چونکہ اب حقانی نیٹ ورک کا سربراہ مر چکا ہے اور اب یہ تنظیم بھی کمزور ہو چکا ہے, لہٰذا پاکستان جو ہے مزید دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرے.
تو جلال الدین حقانی کا واقعتاً انتقال اب ہوا ہے یا انتقال پہلے ہو چکا تھا جس کی اطلاع اب باہر نکالی گئی؟
2015 میں بی بی سی اور پاکستان کے بعض میڈیا حلقوں نے ان کے ڈیتھ کا اعلان کیا, جبکہ نیو یارک ٹائم نے 2014 میں کہا کہ جلال الدین حقانی فوت ہو چکے ہیں, جبکہ افغانستان کے اندر جو اطلاعات تھے گورنمنٹ کی طرف سے 2007 میں وہ مر چکا تھا, یعنی وہاں گورنمنٹ کے حلقوں میں یہ کیا سرائی ہو رہی تھی کہ حقانی فوت ہو چکا ہے, مگر نہ طالبان نے اعلان کیا اور نہ ہی افغان گورنمنٹ نے اعلان کیا.
یہ تھے افغان امور کے ماہر, مصنف اور سینئر تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی. اسی موضوع پر میں نے واشنگٹن کیٹو انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ فیلو ڈاکٹر سحر خان سے بھی بات کی, جو امریکی سلامتی اور دفاعی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں.
افغانی نیٹ ورک ابھی بھی ویسے کافی طاقتور ہے, لیکن جو ابھی جلال الدین حقانی کا جو انتقال ہوا ہے یہ اس کو بہت زیادہ اہمیت کی دی جا رہی ہے, کیونکہ ایک زمانے میں سی آئی اے کے لیے, جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کے لیے جلال الدین حقانی جو تھے بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے, اور کیونکہ وہ انہوں نے حقانی نیٹ ورک کے وہ صرف ایک لیڈر نہیں تھے بلکہ انہوں نے حقانی نیٹ ورک کو بنایا بھی تھا. تو آئی تھنک اس وجہ سے ابھی اس خبر کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. لیکن پچھلے آپ سمجھے 5-6 سالوں سے جلال الدین حقانی کا زیادہ نام ہمیں سامنے نہیں آتا تھا, उन्होंने जो हकानी नेटवर्क की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने वो अपने बेटे के बेटे को दे दी थी, और ज्यादा से ज्यादा उनका कोई एडवाइजरी रोल था। तो अभी जो उनका इंतकाल हुआ है बीमारी की वजह से, वो एक तरह कहा जा रहा है कि शायद हकानी नेटवर्क कमजोर हो गया है। लेकिन अगर आप हकानी नेटवर्क को गौर से देखें तो जलालुद्दीन हकानी इतने एक्टिव नहीं थे नेटवर्क में, खासतौर पर ऑपरेशनल साइड पे, और इनका इंतकाल आप समझिए एक किस्म का सिंबल है ज्यादा, लेकिन हकानी नेटवर्क की ताकत पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो शाह खान, अब जबकि अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, तो कहीं जलालुद्दीन हक्कानी की मौत की खबर का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है?
नहीं, इससे तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ताल्लुक है। जलालुद्दीन हक्कानी साहब बीमार थे जब भी उनका इंतकाल हुआ है। अगर उनका इंतकाल होता यूएस ड्रोन की वजह से तो शायद आप कह सकें कोई कनेक्शन है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो की जो ये पहली विजिट है, ये तो पिछले हफ्ते से प्लान हुई भी है, और इसके बारे में काफी शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान दोनों इंतजार में है और बातचीत करने के इंतजार में है, तो आई थिंक उससे कोई रिलेटेड बात नहीं है।
अच्छा, वैसे ही ये जो वजीर खारजा अमरीका के पोम्पियो साहब तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, तो वो क्या लेकर के आ रहे हैं पाकिस्तान? तजवीजें, डू मोर, या ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ एजेंडा है क्या?
आई थिंक एजेंडा है सबसे पहले, जैसे अभी हफ्ते को जो मिलिट्री एड का तुम्हें कोलिशन सपोर्ट फंड के, तो आई थिंक जो पोम्पियो साहब हैं वो बेसिकली ये मैसेज देने आ रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान में बेशक नई हुकूमत है और बेशक इमरान खान की पहली हुकूमत है, लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच रही है खासतौर पर जनवरी से, वो ही अप्रोच रहेगी अभी तक, और वो अप्रोच है कि मिलिट्री सिक्योरिटी एड कटती जाए। जैसे अप्रैल में उन्होंने 7 पाकिस्तानी फर्म के ऊपर सैंक्शन डाले थे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, क्योंकि वो इलिसिट न्यूक्लियर ट्रेडिंग कर रहे थे। अभी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे बहुत उनका पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट पे डाल दिया गया है, और अब इस तरह की डेवलपमेंट आई थिंक होते रहेंगे। तो आई थिंक पोम्पियो का जो मेन पर्पस है वो इमरान खान को ये बताना है कि जो हमारी पॉलिसी है वो रही, आप बेशक नए हैं लेकिन हमारी हार्डलाइन पॉलिसी रहे। अब जहाँ तक ये बात होती है कि डू मोर, आई थिंक ये एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान कहता रहता है कि हमने बहुत किया है, कोई सेफ हेवन नहीं है, हम दहशतगर्दों को पना नहीं देते हैं। अमरीका को होता है कि नहीं जी, आप दहशतगर्दों को पना देते हैं, खासतौर पर अफगान तालिबान। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अमरीका के अंदर एक डिविजन है कि अफगानिस्तान में अमरीका क्या चाहता है, या वो तालिबान से बातचीत करना चाहता है, या वो चाहता है कि तालिबान को खत्म किया जाए। तो ये अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह, जिसका असर जो है हम यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में देखते हैं।
वाशिंगटन के कैटो इंस्टीट्यूट की ये थी रिसर्च फेलो डॉक्टर सहर खान। अफगान उमूर पर गहरी नज़र रखने वाली और पाकिस्तान में एक तहकीकी इदारे की सरबराह डॉक्टर सिंबल खान से भी मैंने बात की। जानना चाहा कि हकानी नेटवर्क जो तकरीबन ख़त्म हो चुका या मदगम हो चुका, तो उसे ख़त्म करने के लिए अमेरिका इस कदर दबाव क्यों डालता है?
देखिए जी, हकानी नेटवर्क ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो तालिबान में मदगम हो चुके हैं, वो तालिबान का हिस्सा बन चुके हैं। और तालिबान, अगर आपको याद होगा, वो ऑपरेट भी इसी तरह करते हैं कि उन्होंने लोकल जो अफगानिस्तान के डिफरेंट इलाके हैं वहाँ के जो भी पावरफुल मुजाहिदीन ग्रुप होते थे उनको अपने आप में शामिल कर लिया था, जो डिफरेंट कमांडर्स के अंदर लेकिन तालिबान की ओवरऑल कमांड के अंदर काम करते रहे हैं। तो हकानी नेटवर्क का जो असर और रसूख का जो एरिया है, जो P2K एरिया कहते हैं, जहाँ पे पाक्तिका, पाक्तिया, एनकरदेज और वो वाली कोस्ट वाली साइड है, फिर अभी भी असर रसूख है। और सिराज हकानी, जो हकानी के बड़े बेटे हैं और मिलिट्री कमांडर हैं, वो अब तालिबान जो पूरी तालिबान तहरीक है उसमें नंबर 2 लीडर तसव्वुर किए जाते हैं। तो ये भी करेक्ट नहीं है कि उसको खत्म कर दिया गया है या वो खत्म हो गए हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज हुई है, वो तालिबान का हिस्सा बन चुके हैं।
तो क्या आप ये समझती हैं डॉक्टर साहब कि अमेरिका या उसके इंटेलिजेंस इदारों के पास या जिन से इदारों से वो आगाही लेता है, मालूमात फराहम कर लेता है, उनके पास तालिबान के ग्रोहों के बारे में बिल्कुल सही इत्तलात हैं कि ये क्या हैं और किसके साथ मिले हैं और क्या कर रहे हैं?
देखिए, जब आपकी 17 साल तक किसी एक फरीक से जंग जारी होती है और इतनी लंबी जंग है, और उससे पहले भी उस फरीक के साथ आपके, क्योंकि वो मुजाहिदीन थे और वो सोवियत जंग शामिल थे, तो एक हिस्ट्री तो है, एक नॉलेज बेस तो है, और बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग। मेरे ख्याल में उनको काफी क्लियर इशारे हैं कि कौन گروہ کیا کرتا ہے, اور یہ اب انفارمیشن اور نالج خالی امریکی انٹیلیجنس کے پاس نہیں, بہت سارے جو اکیڈیمکس ہیں جو طالبان کو فالو کرتے ہیں اور افغانستان کو فالو کرتے ہیں, یورپ بیسڈ, ریجن میں بیسڈ, ان کے پاس بھی کافی انٹیلیجنس ہے, تو یہ اتنا ان کے بارے میں معلوم کرنا, اثر و رسوخ معلوم کرنا مشکل کام نہیں ہے.
تو اب جبکہ امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں, تو کہیں جلال الدین حقانی کی موت کی خبر کا اس سے کوئی براہ راست یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے
نہیں کہ جلال الدین صاحب کی, جو جلال الدین حقانی ہے جو لیڈر تھے پرانی, ان کی جو النس اور ان کی وفات کی خبریں پہلے بھی گردش کر رہی ہیں کافی عرصے سے, اور ان کے بارے میں بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں, اسی لیے یہ پوری کی پوری کمانڈ سراج حقانی اور اس کے دوسرے بھائیوں کے ہاتھ میں کافی سال پہلے انہوں نے دے دی تھی, کیونکہ وہ فعال نہیں رہے تھے اور ان کا یہی تصور کیا جاتا تھا, ہم پہ تو ایکیوزیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ پاکستانی سائڈ پہ کہیں ہیں, لیکن بہت ساری جو خبریں پچھلے سالوں سے آ رہی تھیں کہ وہی اپنے افغانستان کے اندر زدران کا جو ایریا ہے, ٹرائبس کا ایریا ہے, کوسٹ پیٹو کے وہاں پہ کہیں ہیں, لیکن وہ بیمار ہیں. دوسرا جو حقانی نیٹ ورک کے اگینسٹ بہت ساری بات چیت ہوتی ہے, اور جو امریکہ میں بھی اتنی زیادہ اس کے بارے میں طالبان کی بنسبت ایک زیادہ انمٹی اس کے ساتھ زیادہ ان کی شکایت رہتی ہے, وہ اس لیے کہ حقانی نیٹ ورک کے ہمیشہ سے تصور کیا جاتا تھا جلال الدین حقانی کے القاعدہ کے ساتھ بہت اسٹرانگ لنکس ہیں, وہ خود بھی عربک اسپیکر ہیں, ان کی ایک جو بیوی تھیں وہ بھی میرے خیال میں عرب تھیں, اور ان کی جو تعلقات تھے القاعدہ, انہوں نے ظاہری کو اور اسامہ بن لادن کو بھی بہت دفعہ اپنے کیمپس میں جگہ دی تھی, تو یہ ابھی بھی تصور کیا جاتا ہے, کیونکہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایمن الظواہری جو ہیں جو القاعدہ کے لیڈر ہیں اسامہ بن لادن کے بعد, وہ ابھی بھی کہیں انہی علاقوں میں, اور ان کو بھی جو ہے جو سینکچوری دی ہوئی ہے وہ حقانی نیٹ ورک نے دی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے ہمیشہ عربز کے ساتھ زبانی تعلقات, کلچرل تعلقات کچھ زیادہ ہیں.
اچھا, ایک چیز جو میں آپ سے اور بھی پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر سمیل خان, امریکہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی کس پر ہے؟ حقانی نیٹ ورک پر ہے, طالبان پر ہے, دولت اسلامیہ پر ہے, یا کسی اور بات پر ہے؟
آئی تھنک یہ دو تین لیول پہ ہے, حقانی نیٹ ورک کے اوپر ہمیشہ جھگڑا رہا ہے, بیکاز یہ انہوں نے ہمیشہ سے ان کو الگ سے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, امریکہ نے بہت عرصے سے تھوڑی بہت اسپیس تو بنا رکھی تھی کہ طالبان کو ایک وہ پولیٹیکل ایکٹر کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے تھے, لیکن 2012 سے انہوں نے 2012 یا 2013 سے انہوں نے حقانی نیٹ ورک کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا ہے, اور پاکستان پہ بہت زور رہا ہے کہ وہ اگر طالبان کے اگینسٹ نہیں لیکن حقانی نیٹ ورک کے اگینسٹ ضرور ایکٹ کریں. ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ ہم حقانی نیٹ ورک کو طالبان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں, اور وہ ایک طرح سے بے شک اس کا حصہ ہی ہیں اور وہ آپریٹ کرتے ہیں, اور اگر ہم سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت بھی رکھیں, تعلقات بھی رکھیں, اور یہ پیس کو بڑھائیں تھرو بات چیت بڑھائیں, تو پھر ہم ان کے اگینسٹ کیسے ایکٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ کافی لمبی جنگ ہے, لیکن امریکہ کی اپنے بھی جو ہیں طالبان کے ساتھ, جس طرح وہ طالبان کو پیس میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا افغان حکومت میں شامل کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کوئی خاص کلیئرٹی نہیں ہے. اندر افغانستان میں جو اپنے حالات ہیں اس میں جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس میں بھی اس ایشو پہ کوئی خاص یونٹی نہیں ہے, تو یہ سارا کچھ وہ ملبہ ضروری پاکستان کے سر پہ ہی گرتا ہے, لیکن اس میں بہت سارے اور محرکات ہیں پاکستان کے رول سے زیادہ, لیکن وہ آسان ہوتا ہے امریکہ کے لیے بھی صرف پاکستان کو اس پہ ٹارگیٹ کرنا.
افغان امور پر گہری نظر رکھنے والی یہ تھیں ڈاکٹر سمبل خان, جو پاکستان میں تھنک ٹینک کی سربراہ بھی ہیں. پاکستان کے صدارتی انتخاب پر ایک پورا چنک یا ایک بڑا حصہ آنے کو ہے, یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا, خبروں میں بھی آپ نے سنا. عارف علوی پاکستان کے 13th صدر منتخب ہو گئے ہیں. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے 13th صدر منتخب ہوئے. ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن کے ساتھ تھا. چیف جسٹس دو باتوں پر چیف جسٹس آف پاکستان دو ایک باتوں پر خاصے برہم ہوئے, اس کی تفصیل بھی ذرا دیر بعد آنے کو ہے, پروگرام میں شامل ہے. اور ہاں, کیا پاکستان کو واقعی صدر کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیوں، نہیں ہے تو کیوں، اور جو صدر آیا اس نے اب تک کیا کیا. اس پر ایک اچھا فیچر، ویڈیو فیچر بھی لگا ہوا ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. کہاں دیکھیں گے؟ bbcurdu.com پر. خبریں کہاں پر پڑھیں گے؟ bbcurdu.com پر. اور جو خبروں کی تفصیل اور پس منظر ہے وہ کہاں پڑھیں گے؟ bbcurdu.com پر. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان کی 16 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اوپنر شان مسعود اور فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی پہلی مرتبہ ون ڈے اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں، جبکہ آل راؤنڈر محمد حفیظ کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 15 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا، جس میں پاکستان سمیت 6 ٹیمیں حصہ لیں گی. احسان مانی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے اجلاس میں ان کا انتخاب 3 سال کے لیے متفقہ طور پر عمل میں آیا ہے. احسان مانی نجم سیٹھی کی جگہ پی سی بی کے چیئرمین بنے ہیں، جنہوں نے 20 اگست کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. 73 سالہ احسان مانی کا شمار بین الاقوامی کرکٹ کے انتہائی تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر میں ہوتا ہے. وہ جون 2003 میں آئی سی سی کے صدر بنے تھے اور 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے. انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ کرکٹر گرہام گوچ نے اوپننگ بیٹسمین ایلسٹر کک کی ریٹائرمنٹ پر افسوس ظاہر کیا ہے. گرہام گوچ کا کہنا ہے کہ یہ انگلش کرکٹ کے لیے دکھی دن ہے کہ ایلسٹر کک جیسے عظیم کرکٹر اور عظیم انسان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. وہ سب کے لیے رول ماڈل رہے، وہ صرف انگلینڈ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی کرکٹ کے لیے ایک عظیم سفیر رہے. عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر کو یو ایس اوپن کے 4th راؤنڈ میں آسٹریلیا کے جان ملمن نے شکست دے دی، جن کی عالمی رینکنگ 55 ہے. خواتین مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں 2006 کی یو ایس اوپن چیمپئن ماریا شروپووا کو اسپین کی کارلا سوارس نوارو نے 6-4 اور 6-3 سے ہرا دیا. فیفا کے سال کے بہترین ایوارڈ کے لیے 10 کھلاڑیوں کی فہرست کو مختصر کر کے 3 کر دیا گیا ہے، اور اب کرسٹیانو رونالڈو، محمد صلاح اور لوکا موڈریچ میں سے کوئی ایک یہ ایوارڈ جیتے گا. ایوارڈ کا اعلان 24 ستمبر کو لندن میں کیا جائے گا.
کھیلوں کا احوال آپ کے لیے عبدالرشید شکور نے تیار کیا تھا. پاکستان کا صدارتی انتخاب، اس کے بعد اپوزیشن کا مستقبل، کہاں جا رہی ہے سیاست، یہ سب عنوانات آنے کو ہیں. سربین کا نصف آ گیا ہے درمیان، اور اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری، نام غلط نہ بتا دوں، نادیہ سلیمان کی ہے.
افغان طالبان نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم حقانی گروپ کے بانی جلال الدین حقانی طویل علالت کے بعد چل بسے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ جلال الدین حقانی کئی برسوں سے علیل تھے. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے 13th صدر منتخب ہو گئے ہیں. انڈیا کے مشرقی شہر کولکتہ میں ایک اہم پل کا ایک حصہ گر جانے سے کئی لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا خدشہ ہے. جاپان کے حکام نے شدید سمندری طوفان کی ممکنہ تباہ کاریوں کے باعث 10 لاکھ افراد سے کہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. طوفان کے باعث اب تک 6 افراد ہلاک جبکہ 160 زخمی ہو چکے ہیں. لیبیا کے دارالحکومت ریاست میں مخالف گروہوں کے درمیان جاری شدید لڑائی کے باعث ہزاروں شہری پھنس کر رہ گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان نے پیش کیا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب پاکستان کے صدر کا انتخاب۔ پاکستان میں آج صدر پاکستان کا انتخاب مکمل ہو گیا۔ انتخاب کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
صدر پاکستان منتخب ہونے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نو منتخب صدر عارف علوی نے کہا کہ وہ کسی ایک جماعت کے نہیں بلکہ پوری قوم کے صدر بنیں گے۔
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد کرے، کہ مجھے اس عہدے پر کام کرنے کا موقع ملے اور میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہر کام کر جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج منتخب ہونے کے بعد میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا نامزد کردہ صدر نہیں ہوں بلکہ ساری قوم کا صدر ہوں، ساری جماعتوں کا صدر ہوں۔ ہر پارٹی کا ایک سا ہی حق میرے اوپر ہے۔ میں میری سیاسی جدوجہد 1959 سے چل رہی ہے۔ ایوب خان کے خلاف جمہوری جدوجہد کے اندر میں نے رول ادا کیا، اس کی قربانیاں دیں، تو بہت پرانا سلسلہ ہے جو آج تک جڑتا آ رہا ہے۔
عہدہ صدارت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی، مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے احتساز احسن کے درمیان مقابلہ تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ڈالے گئے 430 ووٹوں میں سے عارف علوی نے 212، احتساز احسن نے 81، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے 131 ووٹ حاصل کیے۔ سندھ میں حسب توقع احتساز احسن کا پلڑا بھاری رہا اور انہوں نے 100 ووٹ حاصل کیے۔ عارف علوی نے 56 جبکہ مولانا فضل الرحمان نے 1 ووٹ لیا۔ خیبر پختون کے 109 ووٹوں میں سے عارف علوی نے 78 ووٹ لیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے 26 اور اعتزاز احسن نے 5 ووٹ حاصل کیے۔ اور صوبہ بلوچستان کی اسمبلی سے عارف علوی کو 45 جبکہ متحدہ اپوزیشن کے امیدوار مولانا فضل الرحمان کو 15 ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کی بلوچستان اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں، جس کے باعث پارٹی کے صدارتی امیدوار اعتزاز احسن کو کوئی ووٹ نہیں مل سکا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جب پولنگ ہوئی تو ہائی کورٹس کے ججوں نے پریزائیڈنگ افسران کی خدمات سر انجام دیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
تو عبداللہ فاروقی نے صدارتی انتخاب کا پورا اسٹیج سیٹ کر دیا۔ آئیے اب اس کے تجزیاتی حصے کا رخ کرتے ہیں۔ عمر دراز ننگیانہ لاہور میں موجود ہیں۔ عمر صاحب، آپ بتانا پسند کیجیے گا کہ پنجاب میں ووٹنگ کیسی رہی؟
شفیع صاحب، پنجاب میں تمام امیدواروں کو تقریباً وہی ووٹ ملے جس کی ان کی جماعتوں کی نمائندگی اسمبلی کے اندر موجود تھی۔ تاہم ایک قابل ذکر بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ تقریباً 18 ووٹ ایسے تھے جو مسترد ہو گئے۔ 18 ایک بہت بڑی تعداد ہے اسمبلی کے اندر ووٹوں کے مسترد ہونے کی۔ اس کے علاوہ جو شرح، جس شرح کے حساب سے جن امیدواروں کی جماعتوں کی نمائندگی اسمبلی کے اندر موجود تھی، اسی طرح ان کو ووٹ ملے۔ جیسے ڈاکٹر عارف علوی کو 186 ووٹ ملے جن کی توقع کی جا رہی تھی، اسی طرح مولانا فضل الرحمان جن کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے تمام تر ووٹ ملے، ان کو تقریباً 141 کے قریب ووٹ ملے، اور اعتزاز احسن کو 6 ووٹ ہی مل سکے، اور ان کی جماعت کی اتنی ہی نشستیں پنجاب اسمبلی میں موجود تھیں۔ مگر وہ جو 18 ووٹ مسترد ہوئے، ان کے حوالے سے کافی باتیں جو ہیں وہ اسمبلی میں ہوتی رہیں۔
اچھا، ویسے اس انتخاب کے دوران ماحول کیسا تھا عمر دراز؟
اس سے پہلے، انتخاب سے پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں، رات گئے تک ان کے درمیان بات چیت ہوتی رہی اس حوالے سے کہ وہ ایک متفقہ امیدوار کے اوپر فیصلہ کر لیں، اور ان میں سے، ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کا جو امیدوار ہے اس کو ہی سب ووٹ دیں۔ لیکن اس کے اوپر کوئی اتفاق ہو نہیں پایا، اور اسی کی بازگشت جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے، جو انتخابات کے لیے جو اجلاس تھا اس کے شروع ہونے سے پہلے بھی سنائی دیتی رہی، اور بعد میں بھی نون لیگ کے جو رہنما تھے انہوں نے باہر آ کر اور پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اگر وہ ساتھ دیتے تو اپوزیشن کے جو امیدوار تھے وہ کافی مضبوط ہو سکتے تھے۔
اچھا، یہ سوال میرے دل اور زبان پہ مچل رہا ہے، میں پوچھ کے ہی چھوڑوں گا۔ یہ جو ووٹ مسترد ہوئے، یہ تو سارے کے سارے پڑھے لکھے تھے نا ممبر ہیں اسمبلی کے, ان کے ووٹ کیسے مسترد ہو گئے؟
اسی حوالے سے جو ہے وہ کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ مسترد کیسے ہو گئے, کیونکہ اسمبلی کے اندر آپ توقع نہیں کرتے کہ جو ممبران ہیں وہ غلط طریقہ کار اپنائیں ووٹ کو کاسٹ کرنے کا. تو اس حوالے سے کافی باتیں ہو رہی تھیں جس کے حوالے سے کوئی تصدیق سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا یا مشکل ہوگا, مگر کچھ باتیں اس قسم کی بھی ہو رہی تھیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر سے کچھ ممبران جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں تھے شاید. تو یہ 18 ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں شاید وہاں سے آ سکتے ہیں, مگر اس حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا.
عمر دراز, بہت بہت شکریہ. اور اب اپوزیشن کی صورتحال پہ نظر ڈالنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی فراز ہاشمی. فراز ہاشمی, اپوزیشن کے درمیان کیوں اتفاق نہ ہو سکا؟
شفیع, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو صوبائی اسمبلیز میں ووٹ ڈالے گئے ہیں بلوچستان اسمبلی کے ووٹوں کے برابر کیا جاتا ہے ان کو. مثال کے طور پہ سندھ اسمبلی میں جو ووٹوں کی تعداد ہے اسے 65 سے تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہماری رپورٹس میں بتایا گیا نا کہ صوبائی اسمبلی میں سندھ اسمبلی میں 100 ووٹ پڑے اعتزاز احسن کو, وہ 100 ووٹ نہیں تھے, 100 ارکان نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا. اب وہ 100 ارکان جو 100 ووٹ ہیں ان کو 65 پہ ڈیوائڈ کریں گے, پھر وہ جو ووٹ بنیں گے وہ ووٹ ہوں گے. تو فائنل ٹیلی میں ووٹوں کی تعداد کچھ اور ہوگی. جیسے اب ہمارے صوبائی اسمبلی ہے پنجاب کی, اس میں ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اسے 65 سے تقسیم کیا جاتا ہے بلوچستان کی, اور تمام چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں کو ایک ہی سطح پر لایا جاتا ہے. تو اب میں اپوزیشن کے اختلاف کی طرف جو آپ نے سوال کیا تھا اس طرف ہوں. دیکھیے, اس کے بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں پس پردہ, اور وہ کہتے ہیں نا جتنی منہ اتنی باتیں, تو وہ چل رہی ہیں, جتنے تجزیہ کار ہیں اتنے ہی تجزیہ چل رہے ہیں. لیکن جو بظاہر چیز نظر آتی ہے وہ بالکل سامنے ہے کہ دونوں جماعتوں میں جو تلخی رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ پچھلے 3-4 سال میں, اس کی بنیاد ایک تو وہ وجہ تھی کہ یہ کسی ایک متفقہ امیدوار پر نہیں پہنچ پائیں. تو دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے قائدین میں اعتماد کا بہت فقدان ہے. پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اسی طرح مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی زرداری پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں. تو اعتماد کا فقدان زیادہ بڑی وجہ ہے.
تو جو اپوزیشن کی سیاست ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, اپوزیشن کی سیاست اس وقت مسلم لیگ نون بڑی اپوزیشن جماعت ہے, ان کے پاس کوئی صوبائی اسمبلی بھی نہیں ہے, اور انہی کو ضرورت ہے کہ وہ مؤثر کردار ادا کریں اگر انہوں نے اپنی سیاسی بساط بچانی ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کوشش کریں اور تمام جماعتوں کو ایک اکٹھا رکھ کے چلیں, کیونکہ انہیں ہی مؤثر کردار ادا کرنا. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں حکومت ہے اور وہ اپنا وہاں کارکردگی دکھا کے نیکسٹ الیکشن میں جا سکتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے. انہیں جو کچھ کرنا ہے وہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے کرنا ہوگا, تو ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری یہاں کی سیاست ہے وہ ایشوز پہ چلتی ہے. آج کچھ ایشو ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, کل کو یہ اور ایشو ہوتا ہے تو اس پہ مختلف جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایشوز پہ میرا خیال ہے ان کے درمیان اب چلے گا تعاون, جو بھی ہوگا کہ اگر کوئی کسی ایشو پہ سب کی سوچ ایک ہو جاتی ہے تو پھر وہ مشترک ہو جائیں گی, ورنہ وہ اپنی سیاست کریں گے.
تو پاکستان کی سیاست کا رخ سمت کہاں جا رہا ہے, کیا انڈیا کیا مل رہے ہیں؟
دیکھیے, ایک زمانہ تھا کہ پیپلز پاکستان کی سیاست میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دو جماعتی نظام ابھر رہا ہے, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ایک نئی جماعت سامنے آئی ہے, منظر عام پر آئی ہے, اور اس نے وہ اقتدار بھی حاصل کر لیا, اب صدر بھی ان کے ہیں, اور دو صوبوں میں ان کو اکثریت بھی حاصل ہے, تیسرے صوبے میں بھی ان کو وہ خاصے مؤثر ہوں گے. تو پاکستان کی سیاست اب وہ دو جماعتی نظام سے نکل کے اب ایک سہ طرفہ سیاسی اس پہ جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کون سی جماعت اپنا وجود بچا سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگلے 5 سال بعد شاید کچھ منظرنامہ تبدیل ہو.
تو اس انتخاب کے اہم مثبت اور منفی پہلو کیا رہے؟
دیکھیے, مثبت اور منفی پہلو, مثبت پہلو تو یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک جمہوری طریقے سے ایک صدر منتخب ہوا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا مثبت پہلو ہے میرے نظر میں. منفی پہلو بظاہر کوئی ایسا نظر نہیں آتا.
فراز ہاشمی, بہت بہت شکریہ. پاکستان میں آج صدارتی انتخابات کی بابت تو یہ تفصیل آپ نے سن لی. آئیے ذرا بلوچستان کا رخ کرتے ہیں. وہاں ضلع ہرنائی میں کوئلے کی ایک کان میں حادثے کے باعث زخمی ہونے والے دو کانکن زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. چار روز کے دوران ہرنائی اور مچھ میں دو واقعات پیش آئے جن میں پانچ کانکن ہلاک اور ایک زخمی ہوا, جبکہ تین ہفتوں کے دوران مجموعی طور پر 23 کانکن ہلاک ہو چکے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہونے والے کانکن کوئٹہ میں زیر علاج تھے. وہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے کوئلہ کان میں پیش آنے والے حادثے کے باعث چار دیگر کانکنوں کے ساتھ زخمی ہوئے تھے. ان میں سے ایک کانکن موقع پر ہلاک ہوا تھا جبکہ تین زخمی ہوئے تھے. زخمیوں کے علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا مگر ان میں سے دو زخموں کی تاب نہ لا سکے. چار روز کے دوران بلوچستان کے کوئلہ کانوں میں پیش آنے والا یہ دوسرا واقعہ تھا. دو روز قبل ضلع کچی کے علاقے مچ میں ایک کوئلہ کان میں پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے دو کانکن ہلاک ہوئے تھے. مچ میں ہلاک ہونے والے کانکنوں کا تعلق ضلع کوئٹہ سے تھا. بلوچستان میں کوئلے کی کانکنی سے ہزاروں افراد وابستہ ہیں. مزدور تنظیموں کے مطابق جدید حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان میں حادثات ایک معمول بن گئے ہیں. اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تین ہفتے قبل ضلع کوئٹہ کے علاقے سنجدی میں پیش آنے والے ایک واقعے میں 18 کانکن ہلاک ہوئے تھے. رواں سال کے دوران یہ کانوں میں پیش آنے والا تیسرا بڑا واقعہ تھا. اس سے قبل مئی کے مہینے میں سورین سمیت دو علاقوں میں ایک ہی روز پیش آنے والے دو واقعات کے باعث 23 کانکن ہلاک ہوئے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
یورپ کے دیگر ملکوں کی طرح جرمنی میں بھی نسلی تفرقہ جڑ پکڑ رہا ہے, ریسزم بھی بڑھتا جا رہا ہے. جرمنی میں ایک نئی ترکیب یہ نکالی گئی کہ اس کے اختتام کے لیے, اس کے خاتمے کے لیے, اس سے نمٹنے کے لیے ایک میوزک کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا. تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار.
مشرقی جرمنی کے شہر کیمنٹس میں منعقد ہونے والے اس کنسرٹ میں موسیقی کے متعدد جرمن بینڈز نے حصہ لیا اور موسیقی کے ذریعے نسل پرستی اور تشدد کے خلاف امن کا پرچار کیا. نسل پرستی کے خلاف موسیقی کی اس شام میں لگ بھگ 65,000 افراد نے شرکت کی. اس کنسرٹ کا نعرہ ہم تعداد میں کہیں زیادہ ہیں, دائیں بازو کے نعرے اصل عوام ہم ہیں کا رد عمل تھا. ایک مشترکہ بیان میں ان میوزیکل گروپوں نے ان سینکڑوں افراد کو خراج تحسین پیش کیا جو دائیں بازو کے نظریات کے حامل افراد سے مقابلے کے لیے ان کے مد مقابل آئے تھے. بیان میں مزید کہا گیا کہ وہ نئے نازیوں کی جانب سے تشدد کا شکار ہوئے ان افراد کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. کنسرٹ کے شروع ہونے سے قبل پنک بینڈ کے ایک گلوکار نے کہا کہ انہیں تعصب اور تشدد کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا.
یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ دائیں بمقابلہ بائیں بازو کی کسی لڑائی سے متعلق نہیں, لیکن یہ سب ایک قاعدے کے ساتھ اس مشتعل ہجوم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جس کی کارروائیاں مسلسل پرتشدد ہو رہی ہیں.
کنسرٹ کے بعد شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
ہمارا شہر دائیں بازو کی تنظیم کے لیے نہیں. یہاں آبادی کی اکثریت جمہوریت پسند اور تہذیب یافتہ ہے, لیکن دائیں بازو کی تنظیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے ہم وہ سب نہیں چاہتے, ہم ایسے لوگوں کو نہیں چاہتے.
یہ بہت ہی شاندار ہے کیونکہ اس شہر میں بسنے والے ہم لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارا شہر مختلف لوگوں کے ساتھ ہی بارونق ہے اور اس کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں.
جرمنی کے صدر فرینک والٹر سٹین مائر کو فیس بک پر اس ایونٹ کی پذیرائی کرنے کی وجہ سے کنزرویٹو کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس کنسرٹ کے حوالے سے بعض لوگوں نے کچھ اس طرح کے خیالات کا بھی اظہار کیا.
Meiner Meinung nach hätte es ein neutrales Konzert sein sollen für Frieden.
میرے خیال میں کانسرٹ کو غیر جانبدارانہ انداز میں امن کی خاطر منعقد کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ دائیں بازو کی تنظیموں کے خلاف، کیونکہ اس طرح سے اشتعال انگیزی میں مزید اضافہ ہوگا۔
یہ غلط بات نہیں، لیکن یہ ان مسائل کو حل کرنے میں مددگار نہیں ہوگا جو اس شہر میں پیدا ہو چکے ہیں۔
مشرقی جرمنی کا شہر کیمنٹس رواں ہفتے کے آغاز میں دائیں بازو کی تنظیموں کی جانب سے منعقد کرائے گئے پرتشدد مظاہروں کی اماجگاہ بنا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک 35 سالہ جرمن شخص کی ایک شامی اور عراقی قومیت کے افراد کے ہاتھوں مبینہ ہلاکت کے بعد جرمن شہر کیمنٹس میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے مسلسل 2 روز تک احتجاجی مظاہرے کیے تھے۔ مظاہرین نے کچھ ایسے افراد کا پیچھا بھی کیا جنہیں وہ پناہ گزین سمجھ رہے تھے۔ دوسری جانب دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی خاتون سیاستدان سارا واگن کنیکٹ نے ایک نئی سیاسی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس نئی سیاسی تحریک کو جاگ اٹھو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تحریک جرمنی میں انتہائی دائیں بازو کے بڑھتے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔
جرمنی کے شہر کی نسلی تفاوت کو ختم کرنے کی یہ رپورٹ نازیہ گلزار نے تیار کی تھی۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصر جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
دام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا، تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
افغان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
انڈیا کی ریاست تمل ناڈو میں پولیس نے کینیڈا میں زیر تعلیم ایک طالبہ لوئس صوفیہ کو بی جے پی کے خلاف نعرے لگانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ صوفیہ کو ایک مقامی ذیلی عدالت نے 15 دن کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا تھا، لیکن ایک روز بعد آج انہیں ضمانت پر رہائی مل گئی۔ دلی سے شکیل اختر۔
یہ واقعہ پیر کو تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی سے ٹوٹی کورین کی ایک پرواز کے دوران پیش آیا۔ کینیڈا میں زیر تعلیم لوئس صوفیہ اسی طیارے میں اپنے والدین کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اسی طیارے میں بی جے پی کی ریاستی صدر تمیلی سائی سوندراجن بھی سفر کر رہی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق طیارہ اترنے کے بعد صوفیہ نے مبینہ طور پر سوندراجن کو دیکھ کر فستائی بی جے پی حکومت مردہ باد کے نعرے لگائے۔ ہوائی اڈے کی عمارت میں پہنچنے کے بعد صوفیہ اور بی جے پی کی صدر کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ اس تکرار میں سوندراجن نے کہا کہ صوفیہ کس طرح ایک ریاستی رہنما پر چلانے کی جرات کر سکتی ہے۔ بی جے پی کی صدر کی شکایت پر پولیس نے صوفیہ کو حراست میں لے لیا اور انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں 15 دنوں کے لیے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں آج ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ سوندراجن نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی نے بی جے پی کے خلاف نعرہ لگایا اور اپنی مٹھیاں اٹھائے ہوئے فاسسٹ لفظ کا استعمال کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے اظہار کی آزادی حاصل ہے، لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے۔
விமானத்திற்குள்ளே இப்படி கோஷம் போடுவது சரியான் கேட்டேன், எனது பேச்சுரிமை நான் செய்வேன் அப்படின்னா
بی جے پی کی صدر کہہ رہی تھی کہ اگر اس لڑکی نے معافی مانگ لی ہوتی اور مسلسل برے الفاظ کا استعمال نہ کیا ہوتا تو وہ پولیس میں شکایت نہیں درج کراتی۔ 28 سالہ صوفیہ کناڈا میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ وہ تعطیل پر اپنے گھر ٹوٹی کورین آ رہی تھیں۔ صوفیہ کے والد ڈاکٹر اے اے سمی نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے بی جے پی حکومت کے خلاف نعرہ لگایا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ طیارے سے ہوائی اڈے کی عمارت میں پہنچتے ہی تمیلی عیسائی اور انہیں ریسیو کرنے کے لیے آنے والے کئی لوگوں نے صوفیہ کو گھیر لیا اور اسے ڈرایا دھمکایا۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر سمی نے بھی بی جے پی کی صدر اور ان کے حامیوں کے خلاف ایک معاملہ درج کرایا ہے۔ پولیس اب دونوں شکایتوں کی تفتیش کر رہی ہے۔ صوفیہ کی گرفتاری پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے تمل ناڈو کے حزب اختلاف کے رہنما ایم کے اسٹالن نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اظہار کی آزادی کا گلا دبا رہی ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے صوفیہ کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اختلاف کے اظہار پر حکومت لوگوں کو گرفتار کرے گی تو میں صوفیہ کے نعرے کو دہراتا ہوں۔ ایک دیگر رہنما ٹی ٹی وی دیناکرن نے بھی صوفیہ کی گرفتاری کی مذمت کی ہے.
It shows the intolerance of the state BJP leader and a student who studied abroad and came.
دیناکرن کہہ رہے تھے کہ واقعہ بی جے پی کی ریاستی صدر کی عدم رواداری کا عکاس ہے. انہیں ایک طالبہ کو گرفتار کرانے کے بجائے زیادہ پختگی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. صوفیہ کی گرفتاری کے خلاف سوشل میڈیا میں بھی زبردست رد عمل سامنے آیا ہے. ملک کے معروف صحافی راجدیپ سردیسائی نے ایک ٹویٹ میں سوال کیا ہے کہ کسی حکومت کے خلاف نعرے لگانا کب سے جرم ہو گیا ہے. اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر بھی صوفیہ کی گرفتاری کی مذمت کی گئی ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
انڈیا میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور ملک کے کاروباری مرکز ممبئی میں اب ایک لیٹر پیٹرول کے لیے آپ کو تقریباً 87 روپے ادا کرنے پڑیں گے، جو ایک ریکارڈ ہے. تیل کی قیمتوں میں یہ غیر معمولی اضافہ حکمران بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے لیے بڑا درد سر بنتا جا رہا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور روپے کی قدر روزانہ گر رہی ہے. انڈیا میں اب ایک امریکی ڈالر خریدنے کے لیے آپ کو تقریباً 72 روپے کی ضرورت ہوگی. یہ ایک ریکارڈ ہے جو گزشتہ چند دنوں سے روزانہ ہی ٹوٹ رہا ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ روپے پر دباؤ ابھی جاری رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگا ہوتا ہوا خام تیل خریدنے کے لیے زیادہ ڈالروں کی ضرورت پڑے گی. ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ایکسپورٹر خوش اور امپورٹر پریشان ہوتے ہیں، اور انڈیا اپنی ضرورت کا تقریباً 80% تیل درآمد کرتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی مشکلات بھی، اور اب اس کی اتحادی جماعتیں بھی کھل کر یہ مطالبہ کرنے لگی ہیں کہ حکومت تیل کو سستا کرنے کے لیے اس کی فروخت پر لگائے جانے والے ٹیکس کم کرے. چندو سنگھ ماجرا بی جے پی کی اتحادی جماعت شیرومنی اکالی دل کے رہنما ہے.
یہ بوجھ لوگوں پہ کیوں ڈالا جائے؟ لوگ اس کا وزن کیوں اٹھائے؟ سرکاریں کیوں نہیں اٹھاتی اس انتراشٹری مارکیٹ کی جو بڑھ رہی قیمتیں ہیں؟ اور میرا سجھاؤ ہے ماننیے پردھان منتری جی کو، پہلے پہل کریں وہ ایکسائز ڈیوٹی میں کم سے کم 25-30% کٹوتی ہونی چاہیے، اور پردیش سے سرکاروں کا جو لگایا ٹیکس ہے ان کو سخت ہدایت کی جائے کہ ویٹ میں 50% کٹوتی ہو.
بہار میں بھی بی جے پی کی اتحادی جماعت جنتا دل یونائٹڈ فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے. پارٹی کے سینئر لیڈر کے سی تیاگی.
اب تک کے ریکارڈ پر ہیں ڈیزل کے، پیٹرول کے، رسوئی گیس کے دام، اور کہنے کی آوشکتا نہیں ہے کہ معمولی آدمی، کامن مین، اس سے سب سے زیادہ بری طرح سے پربھاوت ہوا ہے. چناؤ کے دن ہیں، وپکش اسے مدعا نہ بنا پائے، اس لیے سرکار سے ہمارا آگرہ ہوگا کہ کچھ راحت ان اپبھوکتاؤں کو دینے کے لیے کوئی میکانزم بلڈ اپ کرایا جائے.
لیکن ٹیکسز میں کمی کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ تیل کی فروخت سے حکومت کو اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ حاصل ہوتا ہے. وفاقی وزیر بابل سپریو کا کہنا ہے کہ حکومت کچھ اقدامات پر غور کر رہی ہے، اور وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں فکر مند ہے.
80% of India's oil is imported, so therefore the increase of the price in crude oil will also have an impact on the prices of the petrol.
حزب اختلاف کی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ تیل کو گڈز اینڈ سروسز ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے، جو گزشتہ برس ملک میں نافذ کیا گیا تھا. اگر ایسا ہوتا ہے تو تیل پر ٹیکسز آدھے سے بھی کم رہ جائیں گے، کیونکہ جی ایس ٹی کے تحت ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ شرح 18% ہے. لیکن یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو فوری طور پر کیا جا سکتا ہو، کیونکہ حکومت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹیکس کم کرنے سے جو نقصان ہوگا اسے کیسے پورا کیا جائے گا. حزب اختلاف کی جماعتیں اور ٹی وی چینل وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے اپنے ہی پرانے بیانات یاد دلا رہے ہیں. یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے.
3 سال کا رپورٹ کارڈ کے کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے دیش میں جس پرکار سے پیٹرول کے دام بڑھا دیے، یہ دلی سرکار کی شاسن چلانے کی ناکامیابی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے.
انڈیا میں یہ الیکشن کا سال ہے، نہ حکومت بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نظر انداز کر سکتی ہے اور نہ تیل کی قیمتوں میں زیادہ کمی کا اعلان. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
پاکستان اور بھارت کے درمیان واٹر کمشنرز کے دو روزہ مذاکرات کے بعد یہ طے پایا ہے کہ دریائے چناب پر بنائے جانے والے دو منصوبوں کا معائنہ کرنے کے پاکستانی وفد بھارت جائے اور بھارت سے ایک وفد پاکستان آئے۔ میں نے اس سلسلے میں اس خبر کے تناظر میں سینئر صحافی اور تجارت و اقتصادیات کے امور کو قریب سے جاننے والے خلیق کیانی سے بات کی، پوچھا کہ یہ پیش رفت کتنی بڑی پیش رفت ہے؟
سر یہ اس سینس میں ایک اچھی اور بڑی پیش رفت ہے کہ یہ پروسیس تقریباً 4-5 سال سے سسپینڈڈ تھا۔ اس سے پہلے حالانکہ یہ اس میں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں یہ پروویژن ہے کہ ہر سال آلٹرنیٹ بیسس کے اوپر پاکستانی ڈیلیگیشن ادھر کا وزٹ کرے اور ان کا ڈیلیگیشن ادھر کا وزٹ کرے، یا آن ریکویسٹ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے عرصے میں چونکہ یہ جو ڈسپیوٹ ان کے اوپر چل رہے تھے جو پروجیکٹس کے اوپر، کافی سارے پروجیکٹس کے اوپر، اس میں ورلڈ بینک تک بھی معاملات جاتے رہے، نیوٹرل ایکسپرٹ اور کورٹ آف آربیٹریشن کی باتیں چلتی رہیں، تو اس دوران یہ سارا پروسیس آلموسٹ سسپینڈڈ تھا۔ تو پاکستان کو کسی وہاں کے جو پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہیں یا جو پلاننگ فیز کے اوپر ہیں ان تک ایکسس نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک ریوائیول ہے اس پروسیس کا جو انڈس واٹر ٹریٹی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دونوں سائڈیں اپنا کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ایک دوسرے کے پروجیکٹ دیکھتے رہا کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، کافی عرصے بعد ہوئی ہے۔
اگر خلیق کیانی صاحب، میں اس موقف اور استدلال کو کیا اس تناظر میں دیکھ سکتا ہوں کہ ثالثی کے لیے بین الاقوامی عدالت میں جانے کے موقف سے پاکستان پیچھے ہٹ گیا؟
نہیں، یہ اس طرح اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو دو پروجیکٹ جو جن کے اوپر پاکستان ثالثی ڈیمانڈ کر رہا تھا اور کورٹ آف آربیٹریشن مانگ رہا تھا، وہ دو پروجیکٹ ہیں کشن گنگا اور دوسرا تھا اپنا چناب کے اوپر، ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ مطلب کنسٹرکشن کافی ایڈوانس تھے، بلکہ دونوں پروجیکٹ تقریباً کمپلیٹ ہیں، اور ان کی جو ان میں جو ماڈیفکیشنز ہیں اس کے لیے پاکستان ورلڈ بینک سے ثالثی مانگ رہا تھا، تو وہ تو ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے جس کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہوا ہے، اور پاکستان اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنا جو بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے کہ جو اس میں سے کچھ رائٹس جو ہے وہ سیکیور کر دیے جائیں۔ جبکہ یہ آن گوئنگ پروجیکٹ، ابھی پروجیکٹ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ سے نکل کے اب امپلیمنٹیشن سٹیج کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سٹیج کے اوپر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے لیول کے اوپر یہ چیزیں اگر سیٹل ہو جائیں تو پھر یہ جو آئندہ پروجیکٹ ہیں ان میں شاید ثالثی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور انفیکٹ پاکستان کی شروع سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ جب آپ پلاننگ کریں، اور یہ اس انڈس واٹر ٹریٹی جو اس میں یہ پروویژن بھی ہے کہ جب آپ پلاننگ کریں، جب آپ ڈیزائننگ کریں، تو وہ ڈیزائننگ ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یا ہم کتنا متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان اپنے موقف سے پیچھے ہٹا، بالکل نہیں، اور وہ ڈیفرنٹ کیس ہے، یہ ڈیفرنٹ کیس ہے۔
ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے خلیق کیانی صاحب، یہ جس دورے کی یا وفد کے آنے جانے کی بات ہو رہی ہے، اس کی کوئی تاریخ طے ہے؟ ہفتے، مہینے، کتنے مہینے، کب ہوگا یہ؟
جی، پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس مہینے کے آخر میں نہیں تو اگلے مہینے کے شروع میں ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کو پاکستان کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اور پاکستان اس میں سے اب سالویشن کی طرف ہے کہ کیا کیا بچایا جا سکتا ہے یا کیا اس سے لیا جا سکتا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان کو کہاں کس وجہ سے نقصان ہوا اور اس اب وہ کس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟
سر بیسیکلی صورت حال یہ ہے کہ وہ جو کشن گنگا کا پروجیکٹ ہے اس میں ڈائیورشن ہے بڑے بڑے لیول کی،
جی،
اس ڈائیورشن کو کم کرنے کے لیے یا اس کی جو اسٹوریج ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے اس میں مائنر ماڈیفکیشنز ہو سکتی ہیں، اور اسی چیز کو دیکھنے کے لیے، اور اسی کے اوپر یہ سالچی بھی مانگ رہے ہیں، اور اسی کو کچھ مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سے وہ کوئی 2 لاکھ کیوبک اسٹور کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں ہمارے اوپر میجر امپیکٹ آئے گا، اور اب وہ پروجیکٹ بن چکا ہے لیکن اس کو 1,50,000 کے اوپر، میں یہ جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح سے اس کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، کچھ ڈیزائن کرائیٹیریا میں، کوئی فلنگ کرائیٹیریا میں یہ چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں۔
خلیق کیانی کے ساتھ اسی گفتگو پر سربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فراز ہاشمی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے کرس ہینسن۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی۔
افغان طالبان نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم حقانی گروپ کے بانی جلال الدین حقانی طویل علالت کے بعد چل بسے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جلال الدین حقانی کئی برسوں سے علیل تھے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے مشرقی شہر کولکاتہ میں ایک اہم پل کا ایک حصہ گر جانے سے کئی لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ جاپان کے حکام نے شدید سمندری طوفان کی ممکنہ تباہ کاریوں کے باعث 10 لاکھ افراد سے کہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ طوفان کے باعث اب تک 6 افراد ہلاک جبکہ 160 زخمی ہو چکے ہیں۔ لیبیا کے دارالحکومت میں مخالف گروہوں کے درمیان جاری شدید لڑائی کے باعث ہزاروں شہری پھنس کر رہ گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔